الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں اور بھائیوں آپ سب جانتے ہیں کہ اس ہفتے میں دو روز قبل ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والی عورت کو چھوڑ دیا ہے اور اس سے ہم سب کے دل دکھے ہوئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آرڈنری انسان نہیں ہے، انسان ہے لیکن آرڈنری انسان نہیں ہے. ہر ملک میں اس کے قوانین میں جو بھی سربراہ ہوتا ہے اس کے کچھ خاص احترام کی چیزیں ہوتی ہیں. ستیانہ روڈ پر گیٹوں کے بعد ایک دکان ہے، ندیم الیکٹرک سٹور. اس کے مالکان میں سے ان کے ایک بھائی ندیم ہے جن کے نام پر دکان ہے. ان سے پوچھئے کہ وہ امریکہ میں گرین کارڈ ہولڈر تھے اور کوئی جلوس نکالا اور اس میں انہوں نے امریکی صدر کے خلاف باتیں کی تو باقاعدہ انہیں ڈیپورٹ کر دیا گیا اور جج نے کہا کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے صدر کے خلاف کوئی بات کی جائے، حالانکہ وہ اپنے صدر کے بارے میں ہرگز یہ نہیں سمجھتے کہ وہ معصوم ہے، ہرگز نہیں سمجھتے کہ وہ پرفیکٹ ہے، ہرگز نہیں سمجھتے کہ وہ غلطی نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رہنما عطا فرمائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہر شک کے صبح سے بالا تر اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وہ معصوم ہیں، وہ پرفیکٹ ہیں، اور ہم کسی بھی صورت ان کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات جو سیکولر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرتے تھے، تو بڑی خوبصورت بات ایک عالم دین نے کہی کہ اللہ کے رسول اپنے دشمنوں کو معاف کرتے تھے لیکن صحابہ کرام اللہ کے رسول کے دشمنوں کو معاف نہیں کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن کو معاف کیا ہے لیکن حضرت ابوبکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو کبھی معاف نہیں کیا، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہم کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو معاف نہیں کیا. جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے اس میں غیر معمولی ہوشیاری دکھائی گئی ہے، یعنی سارے کے سارے جو کورس کے فیصلے ہیں وہ انگریزی میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، باقاعدہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اور عام پبلک کے اندر جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور جو دلائل ہیں جن سب کا حاصل یہ ہے کہ جو وکلاء کے پیدا کیے ہوئے شبے ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر شک کا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو دیا جاتا ہے. بلا شبہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دیا ہوا اصول ہے, اور یہ اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا. پہلی بات تو یہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دلائل انہوں نے دیے ہیں, جو چیزیں انہوں نے بنائی ہیں, آپ ایک ایک کا تجزیہ کریں تو صاف نظر آتا ہے کہ ایک طرفداری کا معاملہ ہے, پہلے سے طے شدہ ہے کہ یہ چھوڑنا ہے. اب اعتراضات کیا ہیں کہ جو گواہوں نے بیانات دیے ہیں, ایک گواہ کہتا ہے کہ 400 لوگ تھے, دوسرا کہتا ہے 250 لوگ تھے, تیسرا کہتا ہے 100 لوگ تھے. اچھا, اب جو گواہ ہوتا ہے اس کے پاس نہ تو کوئی کاؤنٹر ہوتا ہے کہ وہ کاؤنٹ کر سکے, اور ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ اسیسمنٹ صحیح کر لے. ابھی جمعے کا اجتماع جو ہے وہ ختم ہو تو بعد میں نکلتے ہوئے نمازیوں سے پوچھے کہ کتنے نمازی تھے, بہت کم ہوں گے کہ جو حساب لگا کر بتائیں گے کہ اچھا ایک صف جو ہے اس پہ اتنے نمازی کھڑے ہوتے ہیں اور 7 صفے تھی تو اتنے نمازی ہوں گے. باقی اسی جگہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے, کوئی کہے گا 200 بندہ, کوئی وہ کہے 400 بندہ, کوئی کہے گا 500 بندہ. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جو ہے حجۃ الوداع کا, اس کے بارے میں جو روایات ہیں وہ 40,000 سے شروع ہوتی ہیں کہ وہ 40,000 کا مجمع تھا, اور 1,24,000 تک وہ فگرز جو ہیں وہ جاتی ہیں. کیوں؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کرام معاذ اللہ جھوٹ بول رہے تھے روایت کرنے والے. ہر آدمی کی اپنی ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ تجربہ کار ہے اور باقاعدہ ٹرینڈ بھی ہے. یعنی ہمارے کو اجمل خدام القرآن کراچی, جو کراچی کی قرآن اکیڈمی ہے, اس کے صدر ہوا کرتے تھے, اللہ ان کے قرآن کی رحمت کرے, وہ ایم ایس سی فزکس تھے. تو انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے میتھمیٹکس کے پرچے میں سوال آیا تھا کہ کراچی میں کتنے باربر ہیں. اب ظاہر ہے کوئی عام آدمی کے اعتبار سے یہ کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے, لیکن میتھمیٹکس کے اعتبار سے کہ کوئی آدمی کیلکولیٹ کر سکتا کہ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے بتایا مجھے کہ باقاعدہ یہ ہمارے کورس کا حصہ ہے کیلکولیٹ کرنا, اسیس کرنا کہ فیصل آباد کراچی کی آبادی کتنی ہے, آن ایوریج جو ہیں وہ کتنے لوگ جو ہیں وہ روزانہ شیو کراتے ہیں, کتنے ہفتے میں شیو کراتے ہیں, یعنی اور بال کتنے کٹواتے ہیں. یہ سارا حساب کتاب لگا کر اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے, اور یہ کیلکولیٹ کر, اب ہر آدمی جو ہے وہ تو چونکہ بہرحال ایم ایس سی خود انہوں نے کی تھی اور میتھمیٹکس پر پرچہ بھی دیا تھا تو ان کو یہ طریقہ آتا تھا. اور مجھے کوئی پوچھے گا یہ فیصل آباد میں کتنے باربر ہیں, میں تو نہیں جواب دے سکتا اس کا. ایم ایک ہوائی چھوڑوں گا میں, وہ تکا لگ گیا تو لگ گیا اور نہیں لگا تو نہیں لگا. تو گواہ جو ہیں ان کے درمیان میں کوئی کانٹرڈکشن ہے وہ کوئی شک پیدا نہیں کرتی, اگر انسان کی نیت جو ہے وہ درست ہو کہ دیکھنا ہے. اور پھر یہ کہ سارے جو تقاضے ہیں کہ پہلے جو ہے اس نے اعتراف کیا اور معافی مانگی, اور اپنے فیصلے میں انہوں نے اس چیز کو کنسیڈر نہیں کیا کہ جو سابق گورنر نے جیل میں جا کر اس سے انگوٹھے کی تصویر موجود ہے کہ وہ انگوٹھے لگوا رہے ہیں اس سے. اب ظاہر ہے کہ کیا یہ چیٹنگ نہیں ہے؟ وہی تو بیان ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ جی بعد میں بیان سے منحرف ہو گئی تھی اور پہلا پریشر کے اندر تھا, یہ دوسرا پریشر کے اندر نہیں تھا. ایک گورنر جو ہے اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ جائے عدالت اس میں جیل کے اندر اور وہاں جا کر اس سے انگوٹھے لگوائے, نیا بیان جو ہے وہ لے کر. تو کیا یہ چیٹنگ نہیں ہے؟ اس کا کوئی ذکر انہوں نے اس میں نہیں کیا کہ ہاں یہ بھی کوئی کنٹرڈکشن جو ہے وہ ہوئی ہے اور یہ بھی اس میں غلطی ہوئی ہے. باقی جنرل پرویز مشرف نے جان بوجھ کر یہ چیزیں شامل کروائی تھی تاکہ کسی کی ایف آئی درج نہ ہو سکے, لیکن وہ سارے تقاضے بھی اس میں پورے ہوئے ہوئے ہیں کہ ایس پی جو ہے اس کے ذمے لگا ہے, اس نے باقاعدہ پوری تحقیق کی ہے اپنے طور پر, اور پھر 5 دن کے بعد اس نے ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا ہے. اب کہتے بھی ہیں کہ ہاں ہاں لیٹ ہوئی ہے لیکن اس کا فرق نہیں, یعنی ذکر بھی کر دیا, کہہ دیا کہ اس کی حیثیت نہیں, لیکن آخر میں جا کر پھر اس کو مشکوک قرار دے دیا. اور بڑی خوبصورت بات کہی ہے مفتی منیب الرحمان صاحب نے, انہوں نے کہا کہ جی جتنے بھی ملزمان ہوتے ہیں وہ سارے اپنے بیان سے منحرف ہوتے ہیں, تو کیا کوئی نظیر ہے ایسی کہ کوئی شخص جو ہے وہ کوئی مجرم قتل کا, وہ اب بعد میں اپنے بیان سے منحرف ہوا ہو اور اس کے انحراف کی بنیاد پر جو ہے اس کو چھوڑ دیا گیا ہو. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ 31 اکتوبر کو غازی علم الدین شہید کو پھانسی دی گئی تھی اور 31 اکتوبر ہی کو آسیہ کو چھوڑا ہے سپریم کورٹ نے. اور یہ جو ہے بیان سے انحراف آتا ہے غازی علم الدین کے کیس کے بارے میں کہ ان کے وکیل قائد اعظم تھے اور وہ وکیل بھی کیسے ہے اس کی ایک اندر کی کہانی بھی مجھے معلوم ہے کہ ہمارے مرزا ایوب بیگ صاحب جو تنظیم اسلامی کے مرکزی ناظم نشر و اشاعت ہیں ان کے والد اور ان کے چچا علامہ اقبال کے مصاحبین میں سے تھے اور ان کی رہائش بھاٹی کے اندر تھی, بھاٹی کے رہنے والے تھے غازی علم الدین شہید. تو جب یہ واقعہ پیشہ ہوا تو کہتے ہیں کہ ان کے یعنی بیٹے نے بتایا, انہوں نے کہا کہ جی پھر ہمارے چچا اور والد جو تھے وہ علامہ اقبال کے پاس گئے کہ یوں واقعہ پیش ہوا ہے رات اور انہوں نے تو علم دین نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا. علامہ اقبال نے ساری تفصیل سنی اور اٹھ کے اندر چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد برآمد ہوئے ایک خط اور 5,000 روپے کے ساتھ. یعنی اس وقت 5,000 روپیہ کتنی ویلیو کے آپ اس خود اندازہ لگا لیجئے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ بامبے چلے جائیں جناح صاحب کے پاس, یہ میں نے خط لکھ دیا ان کے نام تو یہ کیس جو ہیں وہ لیں گے لڑیں گے اور یہ جناح صاحب کی فیس ہے یہ بھی ان کو دے دینا. یہ جو ہوتے ہیں بڑے لوگ, مجھے معلوم ہے کہ ڈاکٹر سارا صاحب رحمہ اللہ کے پاس بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ دے جاتے تھے کہ یہ کسی اچھے کام میں لگا دیں. تو علامہ اقبال کے پاس وہ رقم تھی تو انہوں نے 5,000 روپیہ فیس اس وقت دی ساتھ علامہ اقبال قائد اعظم کی. تو کہتے جی پھر ہمارے بزرگ جو تھے وہ وہاں چلے گئے قائد اعظم کے ساتھ اور ان کو خط دیا علامہ صاحب کا اور 5,000 روپے ان کی فیس دی. قائد اعظم نے بھی سارا خط پڑھا اور ان سے تفصیل پوچھی, وہ بھی اٹھ کے اندر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد باہر آئے تو 10,000 روپیہ اور مختار نامہ اس پر دستخط کروانے کے لیے اور ساتھ تیسری چیز تھی رسید 5,000 روپے کی. جانتداری تھی نا ان کی کہ میں نے فیس لیا ہے تو اس کا ٹیکس بھی مجھے ادا کرنا ہے. یہ پورے 5,000 کی فیس دی اور آ کر کہا بیگ صاحبان سے کہ یہ آپ نے جو 5,000 روپے مجھے فیس دیا یہ اس کی رسید ہے اور یہ مختار نامہ جو ہے آپ اس سے دستخط کروا کے علم دین سے مجھے پوسٹ کر دیں اور یہ 10,000 روپیہ اس کے گھر والوں کو دے دیں میری طرف سے. یہ نہیں کیا انہوں نے کہ فیس واپس کر دی ہو, فیس وصول کی اس کی رسید دی اور پھر اپنے پاس سے 10,000 روپیہ جو ہے وہ اس کے گھر والوں کو دیا. اور اس کیس میں قائد اعظم نے غازی علم الدین شہید سے تقاضا کیا تھا کہ بس تم ایک دفعہ یہ کہہ دو کہ میں نے نہیں کیا پھر میں جانوں میرا کام جانے. تو غازی علم الدین شہید نے کہا تھا کہ کیا باتیں کر رہے ہیں جناح صاحب آپ, مجھے تو روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوتی ہے, دیدار ہوتا ہے خواب میں, تو میں یہ اپنی اپرچونیٹی چھوڑ دوں آپ کے لیے, کوئی مسئلہ نہیں, مجھے شہادت کی موت ملے گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار کر رہے ہیں کہ آؤ. تو یہ وکیل کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور عام طور پر سب سے بنیادی بات کیا ہے کہ جب تک کوئی شخص وہ اقبال جرم کر رہا ہے کہ ہاں میں نے کیا ہے, جیسے یہ انہوں نے ممتاز قادری نے کیا, کسی بھی اسٹیج پر انہوں نے نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا, خود جا کر پیش ہوئے تھے جیسے غازی علم الدین شہید پیش ہوئے تھے, ممتاز قادری بھی خود جا کر پیش ہوئے اور کہا کہ مجھے ریسٹ کرو اور کسی بھی اسٹیج پر انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا. تو ہمیشہ جو بھی مجرم ہوتا ہے وہ وکیلوں کی انسٹرکشن پر انکار کیا کرتا ہے. اور پھر جب صرف وکیل ہی نہیں, ایک صوبے کا گورنر جو ہے وہ جا کر اس کو کہہ رہا ہو کہ بس تم یہ بیان دے دو تو اگر عدالت میں نے پھانسی دے بھی دی تمہیں, سزا دے بھی دی, تو میں صدر صاحب سے میں نے بات کر لی ہے, اس کا کوئی ذکر جو ہے انہوں نے نہیں کیا اپنے اس فیصلے کے اندر کہ یہ بھی ایک ہوا تھا اور یہ بھی کوئی چیٹنگ ہے, یہ بھی کوئی عدالتی کاروائی میں اس کا بھی کوئی عمل دخل ہونا چاہیے. یعنی وہ بیان جس میں وہ منحرف ہوئی ہے وہ بیان جو ہے اس کا حوالہ دیا ہے چیف جسٹس صاحب نے اپنے فیصلے میں, لیکن اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا کہ وہ بیان جو ہے وہ کہاں سے آیا تھا, کس نے لکھوایا تھا, کس نے ان کے انگوٹھا لگوایا تھا. حالانکہ سوشل میڈیا پر اس کی تصاویر موجود ہیں, اخبار میں اس وقت تصویر آ گئی تھی اور پریس کانفرنس کی تھی گورنر صاحب نے کہ میں یہ کروں گا. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ ایک چیز جو ہے وہ کی گئی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ
آبویسلی آپ پوری کہانی کو پڑھیں تو اس میں صاف نظر آتا ہے کہ اگر وہ پانی کا واقعہ کو بھی لے آئیں تو اس میں صاف نظر آتا ہے کہ انہوں نے اس سے پانی پینے سے انکار کیا تو اس نے غصے میں آ کر ظاہر ہے اگلا آدمی بھی کہتا ہے اور اس نے ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ الفاظ جو ہے وہ کہے تو جو نازیبہ الفاظ تھے جن کو دہرانا جو ہے وہ کسی مسلمان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے بآسانی کہ وہ دہرا سکے کہ یہ بات کہی تھی. اسی میں ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ساہیوال میں ایک صاحب نے یعنی ایک مرزائی ان کے سامنے سے گزر رہا تھا تو انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو گالی دی تو اس نے کیس دائر کر دیا کہ اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کو گالی دی. عدالت میں پیش ہو گئے. اب جو لوگ تھے وہاں ختم نبوت والے سے رابطہ ہوا انہوں نے لاہور بھیجا. لاہور سے انہیں ایک عالم بھیجا پوری طرح وکیل کے وکیل کوئی ڈھونڈ لیں تو پھر ہم اپنا وکیل بھی اپنا عالم بھیجیں گے جو ان کو پوری طرح تربیت دے کے آئے گا. وکیل صاحب نے اخبار لگا عالم کی سارے باتیں سارا پھر انہوں نے کہا فکر نہ کریں. کاروائی شروع ہوئی تو وکیل صفائی نے کہا کہ کیا گالی دی تھی تو اس قادیانی کہا کہ ابھی مجھے یاد نہیں. وہ جج صاحب سے کہتا ہے کہ جی میں 8-10 گالیاں دیتا ہوں تو پھر یہ اس میں سے بتائیں کہ میں نے کون سی گالی دی تھی. 10 گالیاں دی. انہوں نے کہا ان میں سے. کہتا نہیں ان میں سے کوئی. انہوں نے کچھ اور دی گالیاں. انہوں نے کہا جی ان میں سے کوئی تھی. انہوں نے کہا ان میں سے نہیں. جج صاحب جو تھے وہ منہ پہ رومال رکھ کے مسکرا رہے تھے. تو آخر 40-50 گالیاں عدالت میں دے کر انہیں پوچھا ان میں سے. انہوں نے کہا نہیں. تو جج وکیل صاحب نے کہا کہ جی مجھے 2 دن مہلت دیں میں اور گالیاں بھی سوچ کے آؤں گا اور پھر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو 2 دن کے بعد جب گئے وکیل صاحب تو انہیں پوچھا کہ جی کیس. انہوں نے کہا جی وہ آپ کے فوراً بعد ہی وہ اپنی درخواست واپس لے گیا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی اس نے گالی دی وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو دہرائیں. لیکن عدالت جب ہر چیز کی سکروٹنی کر رہی ہے تو ایک سرکمسٹینشل ایویڈنس بھی ہوتا ہے نا. اگر واقعی وہ پانی پینے کا واقعہ بھی پیش آیا تھا تو دل مانتا ہے اس بات کو کہ اس نے غصے میں آ کے ان عورتوں کو بھی سنائی ہوں گی اور تمہارا نبی بھی ایسا ہے یہ بھی کہہ دیا ہوگا اور ایسا ہی کیا اس نے. جو کہانی پتہ چلتی ہے وہ ایسی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ ہر شک و شبے سے بالا تر ہے. اور ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. یعنی یہ تو اب واقعہ پیش آیا ہے. آج تو میں امید رکھتا ہوں کہ تقریباً ہر مسجد میں اسی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہوگی. لیکن کم سے کم اس مسجد میں قرآن اکیڈمی میں آپ نے میری زبان سے بارہا یہ تذکرہ سنا ہوگا کہ دین اصل میں دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اللہ کے ماننے والے بہت ہیں. یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں, عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں, نام کے فرق کے ساتھ ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں. وہ پرانا جو ایران کا مذہب تھا وہ بھی 2 خدا بنائے ہوئے تھے. لیکن کوئی نہ کوئی کسی بڑے کا تصور جو ہے پایا جاتا ہے. لیکن 2 مذہب جو ہیں خاص طور پر آج دنیا میں وہ باقاعدہ موحد بڑے مذاہب میں سے ہیں. ایک تو یہودی خاص طور پر. آپ جوئش ویب سائٹ کھولیں یا ایک گوگل پہ چلے جائیں اور جوئش بلیفس جو ہے وہ ٹائپ کریں تو آپ کو سامنے آ جائے گا کہ یہودی آج کا یہودی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے جیسے ہم مانتے ہیں توحید کے ساتھ. وہ فرشتوں کو مانتا ہے, کتابوں کو مانتا ہے, نبیوں کو مانتا ہے, باعث بعد الموت کو مانتا ہے, قیامت کو مانتا ہے, جنت کو مانتا ہے, دوزخ کو مانتا ہے. پھر کمی کیا ہے؟ کیا وہ مسلمان ہو گیا؟ ہرگز نہیں. مسلمان ہوتا ہے کوئی بھی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ماننے سے اور ان کی لائی ہوئی ہدایت کو حرف آخر سمجھنے سے. ان کے بعد کوئی اور ہدایت نہیں ہے, ان سے آگے کوئی اور ہدایت نہیں ہے, تب وہ کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے. اور وائس ورسا. یہ جو میں نے آپ کو آیت سنائی ہے سورۃ الحجرات کی 2 آیات میں فرمایا گا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کیا کرو. ولا تجہروا له بالقول كجہر عبادکم لبعض اور ان سے اونچی آواز میں گفتگو نہ کیا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے گرمی سردی کر لیتے ہو, اونچی آواز میں بول لیتے ہو, ان تحبط اعمالکم, ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں. وانتم لا تشعرون, اور تمہیں شعور بھی نہ ہو, یو ہیو نو آئیڈیا, اور تمہارے اعمال سارے ضائع. کیسا کیوں ہے اس کو سمجھ لیجیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتے بنائے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے خود بنائے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ ہی توڑ سکتا ہے اور وہ نہیں توڑتا. مثلا مجھے اللہ تعالیٰ نے جس شخص کا بیٹا بنایا وہی میرا باپ ہے. آپ کا سب کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. اب ہم میں سے کوئی اپنے بیٹے کو آگ کر دے, اخبار میں اس کا اعلان دے دے کہ میں نے اس کو آگ کر دیا ہے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ میرا بیٹا نہیں ہے, اور بیٹے سے بھی کہہ دے کہ تم میری قبر پر بھی نہ آنا, میری چارپائی کو بھی ہاتھ نہ لگانا, میرا جنازہ بھی نہ پڑھنا, تو کیا وہ بیٹا نہیں رہتا؟ وہ بیٹا رہتا ہے. اس لیے کہ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا, انسان کے بس میں نہیں ہے اس رشتے کو توڑنا. اس کے مقابلے میں میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ زبان سے بنتا ہے. عورت دو گواہوں کی موجودگی میں کہتی ہے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر آپ فلاں بن فلاں سے میری شادی کرا دیں. یہ کیا ہے؟ اسے ایجاب کہتے ہیں. پچھلی دفعہ بحث ہوئی تھی اس پر, گفتگو ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد نکاح خاں جو ہے وہ دولہا کو آفر کرتا ہے کہ میں نے فلاں بنت فلاں کا نکاح تم سے کیا, تم نے قبول کیا. اب جب وہ اس زبان سے کہتا ہے میں نے قبول کیا, تو وہ عورت اس کی بیوی بن جاتی ہے. اب یہ رشتہ جو ہے یہ زبان سے بنا ہے, یہ زبان سے ہی ٹوٹ جائے گا اگر اسی زبان کے ساتھ وہ شخص کہہ دے گا کہ میں نے فلاں بنت فلاں کو طلاق دی, میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی, تو رشتہ ٹوٹ جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے کہ ہم ان کی امت میں شامل ہوتے ہیں, وہ ہمارے نبی قرار پاتے ہیں, وہ کس سے ہوتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے سے. جب ہمیں سے کوئی شخص کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تو وہ دائرہ اسلام میں شامل ہو جاتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن جاتا ہے. اور اگر اسی زبان سے جو مرضی الفاظ ہوں جن کا مطلب کیا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں, تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب زبان میں گرمی سردی, اونچی آواز میں بولنا, یہ کیا ہے؟ یہ انسلٹ ہے. لیکن چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے اونچے لہجے میں بول لے, وہ بھائی رہتا ہے, اللہ نے بنایا تھا. کوئی بیٹا باپ کے سامنے اونچی آواز سے بول پڑے, وہ باپ رہے گا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بولنا کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام سے گرا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا, جس کا اس نے پہلے اعتراف کیا تھا, اب اس نے اس کا انکار کر دیا. اور ہم سب جانتے ہیں, یہ دین کا کوئی علم نہ ہو لیکن ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے بغیر ایمان کے. اب چونکہ ایمان نکل گیا تو سب کچھ ملٹی پلائڈ بائی زیرو از اکول ٹو زیرو ہو گیا. اس بات کو سمجھیے, تو بڑے واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں بھی بات نہ کرنا, ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں اور تم اسے, یعنی انتم لا تشعرون, لفظی ترجمہ آتا ہے کہ تمہیں سمجھ ہی نہ آئے, تمہیں شعور نہ ہو. میں اس کا ایک آسان محاورے میں کہہ رہا ہوں, اور تم اس کو لائٹلی لو کہ اونچی بولے نا, نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی بولنے سے انسان کا ایمان چلا جاتا ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ہم میں موجود نہیں ہے, لیکن آپ کی سیرت ہے, آپ کی سنت ہے. تو سیرت و سنت جو ہے وہ اس بات کی خبر دیتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا, یہ فرمایا, ایسا کیا, ایسا کیا. اب اگر ہم میں سے کوئی شخص اشارے کنائے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایکٹ پر تنقید کرے گا, اس کا ایمان جاتا رہے گا. لہذا بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اس کی بھی میں تفصیل آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کیسا معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات جو ہے اس نے کی تھی آسیہ نے, وہ بھی ہم آپ کو واضح کر دوں. پڑھیے تفصیل پوری اس کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ ایک شریف نوجوان, اس کو کن لڑکیوں کا تعارف ہوتا ہے حاصل ہوتا ہے اپنی کزنوں کا؟ ادھر ادھر تو وہ جاتا نہیں، بچپن میں جن کے ساتھ کھیلا، جن کے ساتھ پرورش پائی، جوان ہوا، ان کو وہ جانتا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذہن گیا تھا شادی کے لیے وہ حضرت ام ہانی، جو بعد میں ایمان لائیں، حضرت علی کی بہن، ابو طالب کی بیٹی، ان سے آپ نے اپنے چچا سے کہا کہ میری شادی ام ہانی سے کر دو، تو چچا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ نہیں دیا۔ یعنی ایک طرف اس کا ابو طالب کا کردار ہے کہ اس نے خاندان سے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آؤٹ رائٹ سپورٹ کیا اور قریش سے کہا کہ خبردار مڑے ساڑے مڑے نو ہاتھ لایا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تیار کی ہوئی تھی، لہذا اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ کو ایک دو تین کئی خواب آئے۔ سب سے پہلا خواب ان کو بہت پہلے آیا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ سورج جو ہے وہ ان کے گھر میں آ گیا ہے اور پوری دنیا کے لوگ سورج سے روشنی لینے کے لیے ان کے گھر آ رہے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے اپنے اس خواب کا ذکر کیا ورقہ بن نوفل کے، جو ان کا چچیرا بھائی تھا، نوفل کا بیٹا، اس سے ذکر کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی اللہ کا نبی آئے گا۔ تو حضرت خدیجہ سمجھی کہ شاید میرے گھر میں کوئی نبی پیدا ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر ایک سٹیج پر جب حضور، ایک طرف حضرت خدیجہ کی ریپوٹیشن تھی کہ یہ پاک باز خاتون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو لقب تھے نا، صادق اور امین، حضرت خدیجہ کو جو لقب یا خطاب دیا تھا مکے کے لوگوں نے وہ تھا الطاہرہ، پاک باز خاتون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان بھی ایسی خاتون تھی نا، الطیبات للطیبین، پاک باز خاتون۔ تو ادھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیپوٹیشن سنی کہ ہاشمیوں کا ایک نوجوان جو ہے وہ بہت سمجھدار، بہت دیانتدار اور انتہائی سچا ہے۔ تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ تم میرا مال لے کے جاؤ، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے پیشے سے وابستہ تھے، دوسروں کا مال لے کے جاتے تھے اور اس میں سے جو نفع ہوتا تھا اس میں سے کچھ کمیشن انہیں ملتی تھی۔ تو حضرت خدیجہ نے بلایا کہ آپ میرا مال لے کے جائیں، ساتھ دو غلام بھیجے اور ان سے کہا کہ تمہیں یہ جو کہیں تم نے کرنا ہے۔ ان میں سے ایک غلام کا نام میسرہ تھا۔ اس سفر سے واپس آئے تو میسرہ نے، ایک تو نفع بہت ہوا اور حضرت خدیجہ نے یعنی باقیوں کے مقابلے میں دگنی کمیشن دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میسرہ نے آ کر جو احوال بیان کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریفیں کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوش ہو کر اسے آزاد کر دیا۔ اور اس کے بعد حضرت خدیجہ نے پروپوز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی سہیلیوں سے ذکر کیا، بھی میرا تو دل ہے کہ مجھے تو یہ لڑکا جو ہے اچھا لگ رہا ہے، بہت زیادہ اچھا لگا ہے، میں تو بہت امپریس ہو گئی ہوں، میں تو چاہتی ہوں اس سے شادی کروں۔ تو سہیلیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، جیسی تمہاری مرضی ہے۔ لیکن اگلا سوال یہ ہوا کہ پھر پیغام کیسے بھیجا جائے۔ تو نفیسہ نامی ایک سہیلی تھی حضرت خدیجہ کی، اس نے ذمہ داری لی کہ میں بات کروں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر کے نکل رہے تھے تو وہ آگے سے آئی، اس نے کہا کہ محمد تم نے شادی نہیں کرنی۔ اب پہلا جو ایکسپیرینس تھا کہ سگے چچا نے بیٹی نہیں دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ شادی کون کرے گی؟ نفیسہ نے کہا اگر کوئی تیار ہو تو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے نام بتاؤ پھر میں تمہیں اپنا رسپانس دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ خدیجہ۔ اب خدیجہ کی ریپوٹیشن کیا تھی کہ وہ ایک پاک باز خاتون ہے، اگرچہ عمر میں بڑی تھی 15 سال۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں خدیجہ مجھے منظور ہے۔ اب جو فارمل طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ جی لڑکے والے جو ہیں وہ ہمیشہ سوال ڈالنے کے لیے جاتے ہیں، یہ پرانی روایت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنے چچا سے ذکر کیا کہ اس طرح معاملہ پیش آیا ہے کہ خدیجہ مجھ سے نکاح کرنے کو تیار ہے۔ تو ابو طالب نے اپنے دو بھائیوں یعنی جو نسبت بڑے تھے عمر میں، حضرت حمزہ تو چھوٹے تھے نا، تو حضور کی عمر کے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو لہب، ان سے ذکر کیا اور کہا کہ جی بھائی رشتہ مانگنے کے لیے جانا ہے۔ تو ابو لہب نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر، اے بستی نہ کرا دیں کدھر؟ ظاہر ہے نہ ہو جائے تو بڑی بےزتی ہوگی کہ بنو ہاشم کو نہ ہو گئی. بہرحال یہ تینوں جو ہے گئے، اور ادھر سے چچا حضرت خدیجہ کا، وہ حضرت خدیجہ ہی کے گھر میں یہ ملاقات ہوئی، اور ادھر سے ان کا چچا جو تھا ظاہر ہے وہ ان کے حضرت خدیجہ کے ولی کی حیثیت سے آیا، گفتگو کی، ہاں ہو گئی. تو ابو طالب نے پوچھا کہ اچھا اب یہ بتاؤ مہر کیا لوگے؟ تو چچا نے یعنی کوئی بڑا بول بولنا چاہا لیکن اس کی زبان اکھلا گئی، وہ کچھ کہہ نہیں سکا. تو ابو طالب نے کہا کہ ہاں میں سمجھ گیا ہوں، یعنی تم اچھی اماؤنٹ جو ہے وہ لینا چاہتے ہو. حضرت عباس نے کہا کہ بولو کیا مانگتے ہو، میں گھوڑے پر سوار ہو کر گاؤں جاؤں گا، بادشاہوں کے پاس جاؤں گا اور تمہاری ڈیمانڈ پوری کری کرو، بولو تم کیا مانگتے ہو. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ مہر میں ادا کروں گی. تو ابو لہب بڑبڑایا، نبی سنو جی عورت مہر ادا کر رہی ہے. تو حضرت عباس نے اس سے کہا کہ منڈا کمدہ ہوئے تو عورت ہر قیمت تے انہیں لیندی ہے، تیرے وغیرہ گھٹو ہوئے تو پائی پائی وصول بھی کر دیو. بڑا دلچسپ یہ معاملہ ہے. بہرحال بات پکی ہو گئی، نکاح کی تاریخ طے ہو گئی. اب نکاح کے لیے آتا ہے کہ ابو طالب جو عید پہ جوڑا پہنتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ جو خوبصورت اور اہم جوڑا ہے ایک مکے کے ایک بڑے سردار کا، وہ پہن کر جو ہے وہ آئے، اور ساتھ وہی حضرت عباس اور ابو لہب بھی تھا. تو وہاں آئے اور نکاح ہو گیا. اور ہمارے ہاں جیسے نکاح ہوتا ہے، عربوں کے حضرہ اس سے مختلف ہوتا ہے. ایک لندن میں ایک نکاح دیکھا تھا، وہ سہیب حسن صاحب نے پڑھایا تھا، تو انہوں نے لڑکی کے والد اور دولہا دونوں کا ہاتھ ملوایا، اور جو لڑکی کا والد ہے اس کا ولی ہے اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی فلاں منت فلاں کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں، اور لڑکے نے کہا قبل تو میں نے قبول کیا، بس نکاح ہو گیا. یعنی بیچ میں وہ نکاح خاص صرف خطبہ پڑھنے کے لیے ہے، لیکن نکاح جو ہے وہ لڑکی کا ولی اور دولہا جو ہے یہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دی، وہ کہتا ہے قبل تو میں نے قبول کی، بس نکاح ہو گیا. تو بس ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا کہ ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ادھر سے چچا ان کا. اب اس کے بعد نکاح کی تقریب مکمل ہو گئی، تو اب سب اٹھ کے جانے لگے. ابو لہب بھی اٹھ کے چلا، حضرت عباس بھی چلے، اور ابو طالب بھی اٹھ کے چلا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ کر ابو طالب کے پیچھے بھی جانے لگے. بہت خوبصورت یہ واقعہ ہے. تو ظاہر حضرت خدیجہ کو پتا تھا کہ ان کا گھر نہیں ہے اپنا کوئی، یہ تو چچا کے گھر میں ہی رہتے ہیں. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ کے پیچھے جانے لگے، تو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنے گھر کی طرف اشارہ کر کے، اب الا بیتک، اپنے گھر چلیے، فبیتی بیتک، میرا گھر آپ کا گھر ہے. اور اس کے بعد فرمایا انی جاریہ تک، میں آپ کی کنیز ہوں. اور حضرت خدیجہ نے یہ کہا ہی نہیں، سیرت پڑھیے گا، کنیز بن کے دکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اتنی متمول کھاتی پیتی خاتون، مکے کی سب سے امیر خاتون. لیکن آپ پڑھتے ہیں نا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پر جاتے تھے تنہائی میں وہاں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اور غار حرا کی خاص بات جو تھی وہ یہ تھی کہ وہاں سے کعبہ نظر آتا تھا. تو وہاں وہ 1000 سیڑھیاں چڑھ کے اب آپ جاتے ہیں، اس وقت سیڑھیاں بھی نہیں تھی. وہاں حضرت خدیجہ بالکل کنیزوں کی طرح کھجوریں اور زمزم پہنچایا کرتی تھی. تو میں تو جب سے یہ واقعہ پڑھا ہے میں بہت معزوز ہوا ہوں، ان کے یہ تین جملے جو ہیں مجھے بہت پسند آئے ہیں، الا بیتک فبیتی بیتک وہیں جاریہ تک، اپنے گھر چلیے، میرا گھر ہی آپ کا گھر ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شکل میں ایک تحفہ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سکون اور جو سپورٹ حضرت خدیجہ کی طرف سے حاصل ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کے خاص احسانات میں سے ایک احسان تھا. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میں نے ان کو نبی بنانا ہے، اور میں تو سوچتا ہوں کہ اگر واقعی کوئی ینگ لڑکی
سے ام ہانی ہی ہوتی. اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد کانپتے ہوئے آئے تھے, زمیلونی مجھے سردی لگ رہی ہے, مجھے کمبل اڑا دو, تو حضرت خدیجہ نے کمبل انہیں پیش کیا. پھر آپ بیٹھے تھے تو ایک دم آپ ڈر گئے. پھر تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کیا ہوا, آپ نے کہا پھر وہی شکل مجھے نظر آ رہی ہے وہی. تو حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئی, جیسے میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں, اور پھر پوچھا آپ دیکھیے نظر آ رہے. آپ نے فرمایا نہیں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی, اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی فرشتہ ہے جو شرما گیا. اگر کوئی شیطان یا جن ہوتا تو وہ ہمیں اس حالت میں دیکھ کے انجوائے کرتا. یہ جو غائب ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ فرشتہ ہے. یعنی اتنی میچور رسپانس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہا کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دو دفعہ بیوہ کرایا تھا وہ بھی اس لیے تھا. بعض لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے میری اس بات کو, لیکن میں اپنے دل کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دو دفعہ بیوہ کروا کر حضرت خدیجہ کو ٹرینڈ کیا کہ شوہر کی خدمت کیسے کی جاتی ہے, شوہر کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, اور اس کو کیسے خوش کیا جا سکتا ہے. تو تربیت یافتہ خاتون اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دلائی. تو اس پر کوئی کہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے مال کی وجہ سے ان سے شادی کر رہے تھے, ایسی بات ہرگز نہیں ہے. تفصیل پڑھیں آپ, مشکل نہیں ہے. آپ تو گوگل پہ چلے جائیں حضرت خدیجہ آپ ٹائپ کریں, آپ کو یہ ساری تفاصیل جو ہے مل جائیں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح, پہلا نکاح ٹائپ کریں تو پھر بھی شاید مل جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنانا تھا, اور اس کے لیے ہر فیسلٹی جو آپ کو دی ہے. میں تو یہاں تک سوچتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو آپ نے اٹھا لیا, آپ کی والدہ کو بھی اٹھا لیا. ہمارے لیے ایک بڑی محرومی کی بات ہے کہ ہو, ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ حضور یتیم ہو گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم معجوب ہیں. لیکن ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ کوئی حادثہ پیش نہیں آتا اس دنیا میں, یہ سب کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے. یعنی سارے انبیاء کی سیرت آپ پڑھ لیں, یہاں تک کہ آپ اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھ لیں, برا پیچھے ایک نظر ڈال کے دیکھیں, آج میں اور آپ جس حال میں ہیں, اللہ تعالیٰ کے کئی احسانات ہیں پیچھے جن کو بظاہر ہم نے سمجھا تھا کہ اوہو یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی ہمارے ساتھ. ابو طالب جب بنو ہاشم کے سربراہ تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا ہے. کیوں؟ جتنے مضبوط وہ ثابت ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں, شاید اگر حضور کے والد عبداللہ بھی زندہ ہوتے تو شاید وہ اتنی آؤٹ رائٹ سپورٹ نہ دے سکتے. تو اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام, ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھکوا دیا اور وہاں سے نکلوا کر غلام بنوا دیا, اور پھر غلام بنا کر کہاں بھیجا, ایک وزیر کے گھر میں بھیجا, اور پھر دوسرا جسے ہم کہیں گے کہ ہو کاش کہ ایسا نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں ایسے تھا کہ اس پر الزام لگے گا کہ اس نے اپنے مالک کی بیوی کی طرف پر دست درازی کی ہے, اور اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہوں نے جیل بھیجا, جیل میں ملاقات کرائی وہاں اور دو ساتھیوں سے جو بادشاہ کے محل کے ملازم تھے یا غلام تھے, جنہیں ایک سازش کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا. ان دونوں کو خواب دکھایا, حضرت یوسف سے تعبیر دلوائی, اور جو آزاد ہونے والا تھا اس سے حضرت یوسف نے کہا کہ میرا ذکر کرنا اپنے مالک سے, لیکن شیطان نے اس کو بلوا دیا. اور شیطان بھی خود آزاد تو نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی جو اور اور سپر بھی ہے نا وہ شامل ہے. اور سات سال کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کی نیڈ بنے تب اس کو یاد آیا. معلوم ہے کیسا آپ کو کہ بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھا, بڑا عجیب و غریب سا خواب تھا, تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اگر خوابوں کی تعبیر جانتے ہو تو بتاؤ مجھے میرے خواب کی تعبیر. درباریوں نے کہا نہیں سر, یہ پٹھے سے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی.
اس کو فوراً یاد آیا وہ جو شراب پلا رہا تھا باپ دربار کے اندر, اس کو یاد آیا. انہوں نے کہا چھڈو انہیں بادشاہ سلامت, آپ مجھے ایک دفعہ جیل کا چکر لگا دیں, تعبیر میں آپ کو لا دوں گا. اور تعبیر لا کے دے دی. اور اب اس نے کہا کہ اتنا سمجھدار آدمی جیل میں کیا کر رہا ہے, اس کو میرے پاس لے کے آؤ. حضرت یوسف علیہ السلام نے آنے سے انکار کیا کہ مجھ پر ایک فرد جرم عائد کر کے بڑا گھٹیا الزام لگا کر مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا, پہلے صفائی ہو کہ واقعی میں مجرم ہوں تو پھر مجھے جیل کاٹنی چاہیے, سزا بھگتنی چاہیے. اور اگر میں مجرم نہیں ہوں, پہلے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ میں مجرم نہیں ہوں. اور کہا کہ لی یعلمہ, تاکہ وہ جان لے, مراد کون ہے, وہ وزیر جس کی آپ غلام تھے, کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی دھوکہ کوئی خیانت نہیں کی. البتہ بما ابری نفسی ان نفس لرمارۃ بالسوء, کہ میں ابھی اپنے نفس سے ابو نہیں ہوں, مبرہ نہیں ہوں. یقیناً نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے, الا ما رحم ربی, ہاں اگر میرا رب مجھ پر رحم فرمائے تو بچ سکتا ہوں میں برائی سے, ورنہ نہیں بچ سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ ساری پلاننگ جو ہے, اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول ہے, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علل اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروپوز کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروپوز نہیں کیا حضرت خدیجہ کو, حضرت خدیجہ نے پروپوز کیا. اور پھر پہلے تو یہ سمجھا کہ میرا مال ان کا مال ہے, لیکن چونکہ اعلان نہیں تھا, باقاعدہ ہبہ نہیں کیا تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ایکسپریشن آیا کہ اگر میرے پاس بھی کچھ مال ہوتا تو میں یہ حاجت مندوں کی مدد کرتا. تفصیل میں نہیں جا رہا میں. تو حضرت خدیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے سرداروں کو انوائٹ کیا گھر, اور ان سے کہا کہ تم سب گواہ رہو, میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد بن عبداللہ کو ہبہ کر دیا. یہ جو سورہ بدعا میں آیا نا, بوجدہ کا عائلن فاغنا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ بہت ہی زیادہ جو ہے زیادتی کی ہے سپریم کورٹ نے, اور صاف فیصلے کو آپ پڑھ لیں جو دو تین میں نے اشارے آپ کو کیے ہیں, ان کی روشنی میں اب ہر اینڈرائڈ فون کے اندر وہ آ گیا ہے فیصلہ, اس کو پڑھیں اور غور کریں. اس کا مقصد کیا ہے یہ فیصلے کو عام کرنے کا, کہ سارے دلائل وغیرہ یہ ثابت کرنا کہ یہ مشکوک تھا لہذا کیا ہے ہم نے, وہ کتنا مشکوک تھا. اب خود دوبارہ آپ اس فیصلے کو پڑھیں. یہ تین دو تین باتیں میں نے نوٹ کروائی ہیں, اور بھی بہت سی آ رہی ہیں باتیں سامنے جو ایکسپرٹس ہیں. وراثی کراچی کے ایک وکیل, ان کا تجزیہ آیا ہے سارے فیصلے کے اوپر, بڑا خوبصورت, وہ بھی سوشل میڈیا پر آیا ہے. تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام انسان نہیں ہے, اور مسلمان کے دین و ایمان کا مسئلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا, آپ کا احترام کرنا بھی, آپ کا احترام کرانا بھی. یہی بات کہ رہی یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے دشمنوں کو معاف کیا, ایسی بات بھی نہیں ہے. کعب بن اشرف ایک یہودی سردار تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ٹارگٹ کلنگ کروائی ہے. اس کا قصور کیا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار پڑھا کرتا تھا. ابو رافع ایک شخص تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ٹارگٹ کلنگ کروائی ہے. یعنی بہت سی چیزیں جو آج عام ہو گئی ہیں اور ان کو اچھالا جاتا ہے اخبارات میں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلمانوں کو متنفر کرنا ہوتا ہے. لیکن مسلمان کو اگر اپنا دین ایمان چاہیے تو اس میں بڑا محتاط رہے, کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سننے کو تیار نہ ہو. اور وہ بات جو میں نے کئی دفعہ کہی ہے, وقت اگرچہ ہو گیا ہے میں پھر دوہرا رہا ہوں, کہ آج انٹرنیشنل لاء میں یہ چیز جو ہے وہ شامل کر لی گئی ہے کہ کسی بھی پیسنجر کو ایئرپورٹ پر 9 گھنٹے کے لیے ڈیٹین کیا جا سکتا ہے انٹروگیشن کے لیے. کوئی شخص یہاں سے سوار ہوا ہے, رات کے 12 بجے اس کی فلائٹ ہے لاہور سے, وہ رات سو تو نہیں سکے گا نا, اس نے رپورٹ کیا, یا صبح 4 بجے فلائٹ ہے تو 12 بجے رپورٹ کرے گا, 4 بجے فلائٹ ٹہرے گی, اور اس کے بعد 18-20 گھنٹے کا سفر کر کے وہ نیو یارک پہنچے گا تھکا ہوا. اب اس کو کوئی پکڑ لے وہاں پر ایئرپورٹ پر بٹھا لے اور اس سے الٹے سیدھے سوار کرنے لگے, تو اس بات کا امکان ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ پہلے اسے پوچھا جائے کہ گلا کاٹنا کیسا ہے, کہے گا بالکل اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر کہے گا سوال کرنے والا, وہ جو 1400 سال پہلے مدینے میں محمد نے مساکر کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بارے میں کیا رائے. میں نے بارہا عرض کیا, پھر دوہرا رہا ہوں, کہ ہرگز ہمیں اسمارٹ نہیں بننا وہاں پر کہ ہم اس میں کوئی دلائل سے ادھر سے ادھر سے کریں, بات ہی نہیں سننی. حضرت ابوبکر کی سنت پر عمل کرنا ہے کہ حضرت ابوبکر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور آپ نے حرم میں آ کر اعلان کیا کہ میں راتوں رات فلسطین گیا ہوں اور ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں, تو ایک آدمی بڑا خوش ہوا اور گیا حضرت ابوبکر کے پاس کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات فلسطین گیا ہوں ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں تو مان لو گے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, بڑا خوش ہوا کہ میرا تیر نشانے پہ لگ گیا. انہوں نے کہا تمہارا دوست تو کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ کیا محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا. انہوں نے کہا پھر مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے, اس لیے کہ میں انہیں اللہ کا رسول مانتا ہوں. کوئی آپ کو گھما پھرا کر کارنر بھی کر دے اور ڈر انہوں نے کیا بٹھایا ہے؟ یہ ابو غریب جیل جو ہے اس کی کہانیاں خود انہوں نے لیک کی ہیں, اور وہ جو گنٹانامہ میں بے جیل ہے اس کی کہانیاں خود انہوں نے لیک کی ہیں ہمیں ڈرانے کے لیے. تو مسلمان کو تیار رہنا چاہیے کہ اسے گولی مار دی جائے, اسے زندہ جلا دیا جائے, اس کی زندہ جسم سے کھال ادیڑی جائے, وہ اس کے لیے تیار ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ایک لفظ اس کی زبان سے نکل چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.